الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو یعنی اہل کتاب کو پچھلی کتابوں میں یہی حکم ہوا تھا کہ اللہ کی اس طرح عبادت کریں کہ عبادت اس کے لیے خاص رکھیں. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى نياتكم واعمالكم. یعنی حق تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کی طرف نظر نہیں فرماتے لیکن حق تعالیٰ تمہاری نیتوں اور اعمال پر نظر فرماتے ہیں. اب حضرت فرماتے ہیں کہ اپنی طرف سے صرف اللہ تعالیٰ کے تقرب اور رضا کا قصد رکھنا اور مخلوق کی خوشنودی اور رضامندی یا اپنی کسی نفسانی خواہش کی آمیزش نہ ہونے دینا اخلاص ہے. اخلاص کے وجوداً اور عقدماً تین درجے ہیں. ایک یہ کہ فعل کے وقت آیت صحیح کا قصد ہو, یہ تو آیت اخلاص ہے اور یہی مخدوز اور مرتبہ کمال کا ہے. دوسرے یہ کہ غایت فاقدہ کا قصد ہو, یہ بالکل اخلاص کے خلاف ہے. ایک یہ کہ کچھ بھی قصد نہ ہو, نہ آیت صحیح کا نہ آیت فاسدہ کا, بلکہ یوں ہی معمول کے مطابق کام کر لیا. یہ درجہ بین بین ہے, اس کو اخلاص سے اتنا بعد نہیں جتنا دوسرے درجے کو بعد ہے. اس کی مثال یوں سمجھیے کہ ایک صورت تو یہ ہے کہ ہم نماز پڑھیں اور قصد یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوں گے, اس کے سوا آپ کوئی نیت نہ ہو, یہ تو اخلاص کا درجہ کمال ہے. ایک یہ صورت ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے کسی دوسرے شخص کے دکھانے کا خیال ہو, جو فلاں شخص ہمارے خضوع و خشوع کو دیکھ کر ہمارا متاثر ہو جائے گا, یہ بالکل اخلاص کے خلاف ہے. ایک یہ صورت ہے کہ معمول کے مطابق نماز پڑھ لیں, نہ وہ خیال دل میں ہو نہ یہ خیال ہو, یہ مرتبہ بین بین ہے. یہ اگر اخلاص کا درجہ کمال نہیں تو اخلاص سے زیادہ منافی بھی نہیں, اس کو اخلاص سے قرب ضرور ہے. مگر ظاہر ہے کہ فعل اختیار فعل مختار سے بدون کسی غرض کے تصور نہیں ہو سکتا, تو اس کی کیا وجہ کہ بعض دفعہ ہم فیل کرتے ہیں مگر نیت کچھ نہیں ہوتی. یہ محض عادت کی برکت ہے, جب کسی کام کی عادت ہو جاتی ہے تو وہ خود بخود صادق ہونے لگتا ہے, اس کے لیے بار بار ارادہ عزم نہیں کرنا پڑتا. یہ مطلب نہیں کہ نماز کی نیت بھی نہیں ہوتی, بلکہ مطلب یہ ہے کہ کسی آیت پر نظر نہیں ہوتی, تکرار کی وجہ سے عادت ہو گئی اور عادت کے بعد آیات کا لحاظ نہیں ہوا کرتا. بس معلوم ہوا کہ جس کام میں تکرار ہو اس میں اخلاص سے من وجہ قرب ہے, اور جس میں تکرار نہ ہو اس میں اخلاص اس وقت تک حاصل نہیں ہوتا جب تک آیت صحیح کا تصور اور اس کا قصد نہ ہو. اس عبارت میں جو میں نے پڑھی ہے آپ کے سامنے حضرت کے کتاب یہ حضرت کی کتاب اشرف المسائل سے ماخوذ, اور اس میں حضرت نے اخلاق کی حقیقت بیان فرمائی. اخلاق ان اعمال کہتے ہیں جن کا تعلق دل سے ہے. میں نے شروع میں کیا تھا کہ ان شاء اللہ ان مجالس میں انہیں افعال کا کچھ ذکر کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ جو ہمارے باطن سے تعلق رکھتے ہیں, ہمارے قلب سے تعلق رکھتے ہیں, اعضاء و جوارح سے متعلق ہیں. تو ان میں سے جو سب سے اعلیٰ درجے کا خلق ہے, سب سے اعلیٰ درجے کی صفت ہے جس کا حاصل کرنا ہر مومن کو کے لیے ضروری ہے, لازمی ہے, واجب ہے, فرض ہے, وہ ہے اخلاص. جس پر اس کی تحصیل ہر انسان کے ذمے فرض عین ہے. اور یہ وہ صفت ہے کہ جس پر تمام اعمال صالحہ کا دار و مدار ہے. انما الاعمال بالنیات. حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کا بتا دیا کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. لہذا نیت کا خالص ہونا, یعنی یہ نیت ہونا کہ میں جو کام کرنے جا رہا ہوں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے سوا اس کا کوئی اور مقصد نہیں, مجھے صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی چاہیے, اس مقصد سے کر رہا ہوں, اس کا نام ہے اخلاص. کہنے کو تو میں نے بھی کہہ دیا, آپ نے بھی سن لیا کہ ہر کام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی نیت ہونی چاہیے. لیکن شیطان اور نفس اور شیطان جو ہے انسان کے ساتھ لگے ہوئے, وہ اسی میں انسان کی راہ مارتے ہیں, اچھے خاصے دیندار, نماز روزے کے پابند, عالم فاضل عابد, ان کی راہ شیطان اور نفس اس طرح آپ کے مار دیتے ہیں کہ اخلاص کو ختم کر دیتے ہیں, یا اخلاص کے اندر ایسی چیز اندر داخل کر دیتے ہیں جس سے اس عمل کی روح ختم ہو جائے. اس واسطے یہ بڑی اہم صفت ہے, اور جس کے حاصل کرنے کے لیے محنت کرنے کی ضرورت ہے. کہ میں جو کام بھی کروں وہ اللہ کے لیے دلالوں کے لیے کروں. اب ہوتا کیا ہے کہ کسی نے ایک اچھا کام کرنا شروع کیا, عبادت کا کام ہے, خدمت خلق کا کام ہے, مخلوق کی راحت رسانی کا کام ہے, تو اس میں نیتیں شامل ہو جاتی ہیں مخلوق کو راضی کرنے کی. میں یہ کام کروں گا تو لوگ تعریف کریں گے, میں یہ کام کروں گا لوگوں میں مقبولیت حاصل ہوگی, میں یہ کام کروں گا مجھے شہرت ملے گی, میں یہ کام کروں گا لوگوں کے دل میری طرف مائل ہوگا, میں عوام میں مقبول ہو جاؤں گا. یہ خیالات ہیں جو انسان کو چاروں طرف سے گھیرتے ہیں, اور ان کے گھیرنے کے نتیجے میں بعض اوقات اخلاص ختم ہو جاتا ہے. خاص طور سے یہ ان حضرات کے لیے بہت ہی زیادہ قابل توجہ بات ہے جن کو عوام سے سابقہ پیش آتا ہے, دوسروں سے سابقہ پیش آتا ہے, اور دوسروں کی کوئی خدمت کرنے کا موقع ملتا ہے, کوئی علمی خدمت ہو, کوئی عملی خدمت ہو وہ خدمت کرنے کا موقع ملنا ہے جس کا تعلق بہت سارے لوگوں سے ہے. تو وہاں آ کر یہ شاید نفس اور شیطان انسان کو حب جاہ میں مبتلا کرنے کے لیے دل میں یہ کہ یہ کام کروں گا تو یہ شہرت ہوگی, یہ کام کروں گا تو لوگوں میں مقبولیت ہوگی, لوگ خوش ہو جائیں گے, لوگوں کے اندر میرے بات کا چرچا ہوگا وغیرہ وغیرہ. یہ چیز ہے جو انسان کو خراب کرتی ہے, اخلاق کو ختم کر دیتی. تو سب سے پہلے تو اس کی اہمیت سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سارا کھیل جو ہے وہ اخلاص کا ہے. اور یہاں اتنی بات اور عرض کر دوں کہ دو چیزیں ہوتی ہیں جو مطلوب ہیں ہر عمل کے اندر, ہر عمل جو بھی اچھا ہے عمل صالح جو بھی ہے اس میں دو چیزیں مطلوب, ایک کا نام صدق ہے اور ایک کا نام اخلاص. صدق کے معنی سچائی, یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کام بھی کرنے جا رہے ہو وہ سنت شریعت اور سنت کے مطابق ہو, شریعت اور سنت کے طریقے پر ہو, یہ تو ہے صدق. جیسے مثلا نماز ہے مثال کے طور پر, تو اگر نماز کو کوئی آدمی اس کے صحیح شرائط کے ساتھ, آداب کے ساتھ, مستحبات کے ساتھ, سنت کے مطابق اپنے آقا کو سنت کے مطابق استعمال کر کے نماز پڑھ رہا ہے تو یہ صدق ہے. اور اخلاص کے معنی ہے کہ وہ جو عمل کیا ہے وہ اس میں مقصود اللہ جل جلالہ کی خوشنودی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہے اور یہ اخلاص. تو جب نماز سیدھے طریقے سے پڑھی, سنت کے مطابق پڑھی, اپنے آگا اور جوارے کو اسی طرح استعمال کیا جیسا سنت کا طریقہ ہے تو یہ صدق ہوا. اور پھر یہ نیت رکھی کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہوں گے تو یہ اخلاص. پھر اخلاص کا بھی جو اعلیٰ درجہ ہے, کمال کا جو درجہ ہے, وہ تو یہ ہے کہ ہونا بھی یہ چاہیے کہ جو عمل کرے آدمی اس کا مقصد صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا ہو, اس کے عوض میں جنت ملے گی, اس کے عوض میں ثواب ملے گا, اور اس کے عوض میں جنت کے باغات ہوں گے اور نہریں بہ رہی ہوں گی اور پھل ہوں گے اور فروٹ ہوں گے اور حوریں ہوں گی اور ملوان ہوں گے. یہ سارے کے سارے تصورات, اصل بات تو یہ ہونی چاہیے تھی کہ یہ اخلاص کے مطابق نہ ہو, اخلاص کے منافی ہو, کیونکہ آدمی جو کچھ کر رہا ہے وہ تو اپنی لذتیں حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہے, جنت میں لذتیں حاصل کرنے کے لیے. تو یہ تو بظاہر اخلاص نہ ہونا چاہیے تھا. اخلاص تو صرف اتنا ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے, اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے کیونکہ وہ میرا خالق ہے, وہ میرا مالک ہے, وہ میرا منعم ہے, وہ میرا محسن ہے, اس نے مجھے اپنی نعمتوں کے اندر نعمتوں میں ڈبویا ہوا ہے, نعمتوں میں چاروں طرف سے میری میرے اوپر نعمتیں برس رہی ہے, تو اس کا حق یہ ہے کہ میں اس کی عبادت کروں. بس تو بندگی جو گدایا بشرتے گلت مخن کہ خواجہ خود رمی سے بندہ پروری دارت, وہ تو اس غرض سے کرے آدمی کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا, اگر جنتی کے لیے کرنا, یہ وہاں شہد کی نہروں کے لیے اور دودھ کی نہروں کے لیے اور شراب کی نہروں کے لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی, تو وہ بظاہر تو اخلاص نہ ہوا کیونکہ لذتوں کا حصول مقصود, لیکن اللہ جل جلالہ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے اگر کوئی شخص جنت کی نعمتوں کی خاطر عبادت کرے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے اخلاص میں شامل فرما دیا. آپ کا فضل دیکھو, یہاں رمضان کی فضیلت آئی کہ کیا فرمایا، من صاب رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جب یہ رمضان کے روزے رکھے، پہلی چیز تو ایمان کے ساتھ، ایمان کے معنی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی غرض ہے، جو اصل نیت ہے وہ ہو. پھر آپ نے کیا فرمایا، واحتساب، اور ثواب حاصل کرنے کے لیے بھی جو کرے تو اس کو بھی ہم تمہیں اخلاقی میں شامل کر کے اس کو بھی مسفرد فرما دیں. تو اصل مقام تو ہونا تو یہ چاہیے تھا نا بھائی، کہ جب مالک کے حقیقی منعم حقیقی کی عبادت کی جا رہی ہے تو وہ اس کی رضا کے لیے کی جائے، اس کے اوپر کسی سلے کی، کسی انعام کی لالچ میں نہ کی جائے. تو اسی لیے بعض صوفیاء کرام کے منقول ہے کہ جب انتقال کا وقت آیا تو جنت کے مناظر دکھائے گئے، یہ دکھانے کے لیے یہ جنت ملنے والی ہے، تو منہ پھیر لیا اس طرف اور شعر یہ پڑھا کہ ان کان منزل اتی پھر ہم پہ اندو ماں کا ذرا آئی تو فقط بھیا کو آئی، کہ اگر میرا آپ سے محبت میں میری محبت کا درجہ یہی تھا جو میں دیکھ رہا ہوں، میری محبت کا مطلب یہی تھا جو میں دیکھ رہا ہوں، مقصد یہی تھا جو میں دیکھ رہا ہوں، یعنی جنت اور اس کی نعمتیں، تو فقط بھیا کو آئی میں نے تو روپے زندگی ضائع کر دی. اگر آپ نے مجھے یہ سمجھا ہے کہ میں صرف جنت کی نعمتوں کی خاطر یہ سب کام کر رہا تھا تو میں نے تو اپنی زندگی ضائع کر دی، میں نے تو اس لیے نہیں کیا تھا، میں تو آپ کو راضی کرنے کے لیے کیا تھا، آپ کی محبت میں کیا تھا، آپ کے عشق میں کیا تھا. کہنے والوں نے کہہ دیا یہ بات بھی کہہ دی، اور وہ تو صوفیاء کرام تھے، غالب بھی کہہ گیا اپنی شاعری میں کہ طاعت میں تا رہے نہ ہو ماؤ انگ بھی خلاف، طاعت میں تا رہے نہ ماؤ انگ بھی خلاف، دوزخ میں ڈال دے کوئی لے کر بہشت کو. دیکھیں بہشت کی نعمتوں کا تصور کر کر کے آدمی عبادتیں کر رہے ہیں تو یہ طاعت میں اخلاص نہیں ہے. طاعت کا اخلاص تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کرے، تو طاعت میں تا رہے نہ ماؤ انگ بھی خلاف، دوزخ میں ڈال دے کوئی لے کر بڑی. لیکن یہ سب باتیں جو ہیں یہ حدود سے متجاوز ہیں، سنت کی بات نہیں. سنت کی بات تو وہ ہے جو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانی، اللہم انی اسألک رضاک والجنہ، اے اللہ میں آپ سے آپ کی رضا بھی مانگتا ہوں اور جنت بھی مانگتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ خود اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، اور فی ذالک تو پھر یہ تنافس المتنافسون، جب جنت کی نعمتوں کا ذکر فرمایا، جنت کے حالات کا ذکر فرمایا آپ کی نعمتوں کا سورہ مطففین میں، تو آخر میں فرمایا فی ذالک تو پھر یہ تنافس المتنافسون، ارے یہ ہے وہ چیز جس میں لوگوں کو ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر لالچ کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرما رہا کہ یہ ہے جنت کی وہ نعمتیں جن میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر لالچ کرنا چاہیے. فضالی کا لفل یہ تنا فضل متنا بند، تو جب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ لالچ کرو تو ہم متقی بن جائیں، ہم یہ کہیں گے نہیں کہ ہمیں حرص نہیں ہے جنت کی نعمتوں کی. ارے جب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میری رضا اس میں ہے کہ تم میری ان نعمتوں کی لالچ کرو، تو ہم تو پڑھ چڑھ کر لالچ کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، ہم کون کہتے اخلاص کے اس درجے پر پہنچے کہ جہاں ان چیزوں کی طرف التفات ہی نہ ہو. جب وہ فرما رہے ہیں جو تما خواہت جمن سلطان دی، جو تما خواہت جمن سلطان دی، خاک بر فرق قناعت بادتی، جب سلطان دین ہی مجھ سے چاہ رہا ہے کہ ملالت کرو کما کرو. تو پھر مجھے چاہیے کہ قناعت کے سر پر تو خاک ڈال دوں, مٹی ڈال دوں, اس لیے کہ وہ چاہ رہے ہیں. تو سنت کا مقام یہ ہے, یا عبدیت کا اعلیٰ ترین مقام, عبدیت کا اعلیٰ ترین مقام ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. فرق اتنا ہے کہ مانگتے ہم بھی ہیں جنت, اور ہم بھی تصور کرتے ہیں جنت کا اور اس کی نعمتوں کا اور اس کی لذتوں کا, اس کی راحتوں کا, لیکن ہمارا ان لذتوں میں مقصود اصلی ہی لذت ہے, بس لذت ہی لذت, راحت ہی راحت, آرام ہی آرام, مقصود وہی ہے. اور اس لیے ہم ان نعمتوں کی لالچ کرتے ہیں کہ یہ ہمیں مزہ آئے گا, وہاں پر مزہ آئے گا, لذت ہوا چلو گے, مزے کی ہی خاطر کرتے ہیں. اور جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت مانگتے ہیں انی اسألک رضا قبل جنہ, تو اس وجہ سے نہیں کہ وہ نعمت وہ لذتیں ہی لذتیں ہیں, بلکہ اس لیے کہ وہ لذتیں عنوان ہیں, مظہر ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا, اس کے خوشنودی, اس لیے وہ اس کی بات ہے. یہ فرق ہوتا ہے ایک عامی اور ایک عارف, دیکھنے میں ایک جیسے لگتے ہیں دونوں, لیکن حقیقت میں زمین آسمان کا فرق ہوئی. بہرحال تو ہم تو بھائی سیدھے سیدھے سنت کا طریقہ یہی ہے, ہم اس اخلاص کے اعلیٰ ترین مقام پر کہ ہم جنت کی بھی پرواہ نہ کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا. ارے دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں, اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود ہے, تو اللہ تعالیٰ کی رضا اس میں ہے کہ فی ذلک کو بھلے تنافس متنافس ہو, اللہ تعالیٰ کی رضا اس میں ہے کہ مانگو اللہ تعالیٰ سے جنت, مانگو اللہ تعالیٰ سے نعمتیں, مانگو اللہ تعالیٰ سے راحتیں, جنت کی راحت. تو اس واسطے دونوں میں کوئی تضاد نہیں, کوئی منافات نہیں. تو اب یہ کہنا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت یہ ہے کہ جانتے بندے جو ہیں ہمارے کمزور ہیں, یہ کمزور بندے جو ہیں ان کو جب صرف رضامندی رضامندی اللہ تعالیٰ کی رضامندی اللہ تعالیٰ کی رضامندی ایک جب ایک مجرد قسم کا تصور ان کے ذہن میں آئے گا تو اس کی طرف یہ شاید ان کا دل چل نہیں پائے گا. لہذا اس رضامندی اللہ تعالیٰ نے اپنی اس رضامندی کو ایک شکل عطا فرما دی, جنت کی شکل جس کی طرف بندے راغب ہو, جس کی طرف بندوں کو شوق ہو, اور کہہ دیا کہ ہاں خوب شوق کرو اس کا, ہاں خوب لالچ کرو اس کی, ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر اس کو آگے دو, سارے لوگ لا جنت ارض و سماوا, سارے کو لا جنت ارض و سماوا, تو دوڑو اس کی طرف, ایک دوسرے سے بڑھ کر کے دوڑو, ریس لگاؤ وہاں تک پہنچنے کے لیے. تو اگر ہم جیسے کمزوروں کو صرف ایک باری تعالیٰ کی رضا کا ایک مجرد تصور دیا جاتا تو ہم جیسے کمزور لوگ اس کا تحمل نہ کر پاتے. اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کا ایک عنوان مقرر فرما دیا جنت, اور اس کا مظاہرہ مقرر فرما دیا ایسی صورتوں میں جو ہم جس کو ہم پہچان سکیں, جس کو ہم جس کا ہم ادراک کر سکیں. ارے جنت کی جو نعمتیں ہیں ہم تو یہاں اصل بات تو وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے کہ مالا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر, آج تک کسی آنکھ نے دیکھی نہیں, کسی کان نے سنی نہیں, کسی بشر کے دل پر ان کا واہمہ بھی نہیں گزرا, اصل تو وہ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ جھلکے دکھا رہے ہیں قرآن شریف, اس جنت کی جھلکے اللہ تعالیٰ دکھا رہے ہیں, پیالے ہوں گے اور شراب ہوگی اور نہریں ہوں گی اور اس کے اندر دودھ کی نہریں ہوں گی اور اور خمر لذت للشاربین، ایسی شراب جس میں وہ نشہ تکلیف نہیں ہوگی نشے کی، اور جو لذت والی ہوگی اس کی نہریں ہوں گی، اور اس میں پھل ہوں گے، اس میں کھجور ہوگی، اس میں انار ہوں گے، اور اس میں شاخیں لٹکی ہوئی ہوں گی، اسے توڑ لیا کرو، اور یہ بیٹھ کر بیٹھے ہوں گے، اونچی اونچی نشستوں کے اوپر تکے لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے، ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے. یہ سب نقشے اللہ تعالیٰ کھینچ رہے ہیں ہماری سمجھ کے قریب لانے کے لیے، ورنہ وہ پھل جو وہاں کا پھل ہے اس کو اور دنیا کے پھل کو کوئی نسبت نہیں ہے. نام اس کا بھی رومان، اس کا بھی رومان، وہ بھی انار، یہ بھی انار، وہ بھی کھجور، یہ بھی کھجور، لیکن حقیقت میں زمین و آسمان کا فرق ہوگا. دیکھنے میں ایک جیسے دیکھنے میں لگ رہا ہے، لیکن حقیقت میں اس کی حقیقت تو ہم پہچان سکتے نہیں آ رہے، لیکن اس کو ہماری فہم سے قریب کرنے کے لیے، ہماری سمجھ سے قریب کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی چیزوں کا بیان فرما دیا، ورنہ کیا کیا لذتیں ہوں گی. اس کو صحیح معنی میں تو وہ بات فرمائی، للذین احسنوا منہم الحسنا وزیادہ، حسنا حسنا کرم، یعنی بہترین چیز ملے گی وہ زیادہ، اور کچھ اور بھی ملے. اب دو کیسے پیارے انداز میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بہترین چیز ملے گی اور کچھ اور بھی دے گی. وہ کچھ اور کیا ہے، کس مقام کا ہے، کس کیفیت کا ہے، اس کا کوئی پتہ نہیں چلا سکتا، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتے ہیں. محض ہمارے ذہن سے قریب تر کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سب مثالیں دے دی ہیں، جھلکے دکھا دی ہیں تھوڑی تھوڑی، جو ہماری سمجھ میں آ سکے، ورنہ حقیقت تو سمجھ میں آج ابھی آ ہی نہیں سکتی ان نعمتوں کی جو وہاں پر لگانے رکھتی ہیں. تو یہ ہمارے بندوں پر کی کمزوری کے پیش نظر اس کو بھی اخلاق میں شامل کرتا کہ یہ، اس لیے بندے کو خاص طور سے ہم جیسے کمزوروں کو اخلاق حاصل کرنے کے لیے اور عبادات کی روح حاصل کرنے کے لیے بزرگوں نے فرمایا کہ جب کوئی عمل کرنے جاؤ تو اس عمل کے اوپر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو وعدے ہیں، جس قسم کی نعمتوں کا اللہ تعالی نے ان پر وعدہ فرمایا ہے، اس کا تصور کر کے جاؤ، اس کے تصور کے ساتھ وہ عبادت انجام دو، تو اس کے اندر ایک عجیب کیفیت پیدا ہوگی. مثلا حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ وضو کرتا ہے تو جس عضو کو دھو رہا ہوتا ہے اس عضو کے گناہ چڑھ رہے ہوتے ہیں. ہاتھ دھویا تو ہاتھ کے گناہ چڑھ رہے ہیں، منہ دھویا تو منہ کے گناہ چڑھ رہے ہیں، پاؤں دھوئے تو پاؤں کے چڑھ رہے ہیں، سر کا مسا کیا تو سر سے اور سر کے آگا سے جو گناہ ہوئے وہ چڑھ رہے ہیں. تو اب جب وضو کرو، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وضو کرنا شروع کیا، ہاتھ دھوئے، تصور کرو کہ میرے گناہ چڑھ رہے ہیں، ہاتھ منہ پر منہ دھویا تو تصور کرو کہ میں نے وہ سے جو گناہ تھے اللہ تعالیٰ نے وہ جھاڑ دی. اس تصور کے ساتھ جب وہ عمل کرو گے تو ایک تو اس سے اخلاص پیدا ہو کہ میں یہ کام اسی لیے کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا کا عنوان یہ ہے کہ وہ میرے گناہ کو معاف فرما رہے ہیں، تو یہ اخلاص پیدا ہو. اور فضول قسم کے جو خیالات آتے ہیں آدمی کو جو خراب کرتے ہیں ان سے بھی حفاظت ہو. مسجد کو چلے تو تصور کرو کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ مسجد کے نماز کے لیے چلتا ہے تو ہر قدم پر ان کا ایک گناہ معاف ہوتا ہے، ایک درجہ بڑھاتا ہے، ایک درجہ اس کا بڑھایا جاتا ہے. تو تصور کرو میں قدم جو اٹھا رہا ہوں یہ اس میں یہ کام ہو رہا ہے، میرے گناہ معاف ہو رہے ہیں، میرا درجہ بلند ہو رہا ہے، میرے گناہ معاف ہو رہے ہیں، میرا درجہ بلند ہو رہا ہے. روزہ رکھا تو روزے کے اندر یہ تصور کرو کہ جو میں بھوکا پیاسا رہا دکھ پیاس کو برداشت کر رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میرے لیے کر رہا ہے یا بندہ میں ہی بدلہ دوں گا. تو غرض جس جس عمل کے اوپر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجر کا وعدہ فرمایا ہے اس اجر کا تصور کرنا یہ اس کے اندر اس عمل میں اخلاص بھی پیدا کرتا ہے اور ساتھ ساتھ اس عمل کے اندر خشوع بھی پیدا کرتا ہے جس کا ذکر کل ہو رہا تھا. خشوع پیدا کرنے کا بھی راستہ ہے کہ ان کا تصور کرے گا. اللہ تو بزرگوں کا فرمانا ہے کہ جو عمل کرنے جاؤ اس کے فضائل کو مد نظر رکھتے ہوئے کرو. کسی کی عیادت کرنے جا رہے ہو, بیمار پرسی کرنے جا رہے ہو, تو تصور کرو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جو بندہ کسی مسلمان کی عیادت کرنے کے لیے جاتا ہے تو جب تک وہ عیادت کر رہا ہوتا ہے اس کو 70,000 فرشتے اس کے اوپر لیے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں. اور ایک حدیث ہوئی ہے کہ وہ جب تک کسی کا عیادت کرنے جا رہا ہے تو وہ جنت کے باغ میں ہوتا ہے, جنت کے باغ میں ہوتا ہے. تو تصور کرو عیادت کے لیے. تو حاصل یہ ہے کہ ہم لوگ جو یہ کام کرتے ہیں اس کے اندر کیونکہ اس قسم کا اہتمام نہیں کرتے, اس واسطے بعض اوقات وہ عمل ضائع ہو جاتا ہے. مثلا بیمار پرسی تو کریں گے مگر ذہن میں یہ بات ہے کہ نہیں کریں گے تو ناک کٹ جائے گی, نہیں کریں گے تو شکایت ہو جائے گی لوگوں کو. تو خالص کا مطلب کیا ہوا کہ مخلوق کی رضامندی مقصود ہے, اللہ کی رضامندی مقصود. تو لیکن اگر کوئی عیادت کرے اس مقدر سے کہ اس سے میں جس کی عیادت کر رہا ہوں اس کا یا اس کے رشتہ داروں کا دل خوش ہوگا اور ان کا دل خوش کرنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عبادت کا طاعت ہے, اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے لہذا میں کر رہا ہوں, تو یہ اخلاص ہو گیا اور اس کے اندر مدد ملے گی اس تصور سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی ایسی عیادت کے اوپر بڑے ثواب کا وعدہ فرمایا. فرشتے دعا کر رہے ہوتے ہیں, جنت کے باغ میں ہوتا ہے انسان, یہ تصور کر کے جائے. تو خلاصہ بھائی بات کا یہ نکلا کہ اپنے ہر عمل میں اخلاص پیدا کرنے کی فکر چاہیے. اگرچہ آگے حضرت نے جو بات آج میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے اس میں حضرت نے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے کچھ رعایت اور آسانی کا بھی پہلو اختیار فرمایا ہے, لیکن اصل بات یہ ہے کہ جو کام شروع کرے انسان تو پہلے قدم پر اس کو اس کے اندر اخلاص پیدا کرنے کی ضرورت پیدا کرنے کی کوشش کرے, دل میں یہ ارادہ لائے کہ یہ کام کرنے جا رہا ہوں تو میرا مقصود اللہ کو راضی کرنا اور کچھ نہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ شروع میں کم از کم شروع میں ہر نماز کے شروع میں یہ نیت تازہ کرے ہر مرتبہ, یہ نماز میں اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں, یہ نماز میں اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں, یہ نماز میں اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں. انی وجہت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. اسی لیے فرمایا گیا کہ شروع میں پڑھ لیا کرو, نماز شروع کرنے سے پہلے پڑھ لیا کرو. انی وجہت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین, تاکہ نیت بھی اثر نو تازہ ہو جائے. ہر نماز کے شروع کوشش کرو, اور جن معاملات میں تکرار اتنا زیادہ نہیں ہوتا، معمول کا حصہ نہیں ہوتا، ان میں تو ضروری ہے، لازمی ہے. مثلا نماز جنازہ ہے، ہر وقت تو نہیں ہوتی، جب پڑھنے جاؤ تو نئی تازہ نیت کرو کہ میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص کسی مسلمان کی نماز جنازہ پڑھے اس کو ایک قرات دیا جاتا ہے جنت، اس لیے پڑھو. تو اور اگر نہیں ہے نیت، یعنی طبیعت میں اس طرف میلان نہیں ہے، یہ ہو رہا ہے کہ بھائی اگر وہاں نہ گئے فلاں کی نماز جنازہ میں تو بھائی لوگ کیا کہیں گے، تو کیسا آدمی ہے کیا اتنے بڑے آدمی کی نماز جنازہ میں نہیں آیا، دیکھ نہیں ہوا، لوگ کہیں گے. اب جو جا رہا ہے وہ کس لیے جا رہا ہے، وہ لوگوں کی خوشنودی کے لیے جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی نہ ہو. اسی لیے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ ان کے زمانے میں غالباً حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تھا، یہ کسی اور بزرگ کا، تو ساری دنیا ان کے جنازے پہ جا رہی تھی، امام احمد کے پاس بھی آ گئے لوگ اور آ کے کہا کہ بھائی آپ نہیں جا رہے، تو بڑا بڑے بزرگ کا انتقال ہوا ہے ان کے نو جنا، انہوں نے کہا بھائی میں تو نہیں جا رہا. اب لوگ بڑے حیران، ساری دنیا جا رہی ہے، امام احمد نہیں جاتے، حالانکہ ان بزرگ کے قائل بھی تھے، ان کے جو ہے بعض اوقات ان کے درس میں بھی، ان کے حلقے میں بھی جایا کرتے تھے، تو ایسے مگر نہیں جا رہا. لوگوں نے پوچھا کیوں نہیں جا رہے، کہا کہ لم تحضرنی نیت، میرے دل میں نیت صحیح نہیں ہو رہی، ابھی تک دل میں صحیح نیت نہیں آ رہی. کیا مطلب کہ آپ دل میں اب جانے کا فنفسی دل میں دعیہ نہیں ہے، لیکن دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ بھئی لوگ کہہ رہے ہیں نہیں کہوں نہیں جاؤں گا تو یہ لوگ کیا سمجھیں گے، کیا سمجھیں، اس قسم کے خیالات آ رہے ہیں، تو نیت خالص نہیں ہو رہی. جب نیت خالص نہیں ہو رہی تو کرنے سے فائدہ کیا، ارے بھائی جو کچھ کر رہا ہے اللہ کے لیے کر رہا ہو نا، تو پھر فائدہ کیا. جب وہ نیت خالص ہی نہ ہوئی، اس کے اگر کوئی اجر و ثواب نہ ہوا، اس کے کوئی نتائج و ثمرات مرتب نہ ہوئے، تو فائدہ کیا اس کا. لہذا فرمایا لم تحضر نیت، نیت حاضر نہیں ہو رہی، لہذا نہیں جا رہا. تو بھائی یہ مشق کرنے سے حاصل ہوتی ہے، تمرین سے حاصل ہوتی ہے، بار بار اپنے نفس کو یاد دہانی کرنے سے حاصل ہوتی ہے کہ جو کام کرنے جا رہا ہوں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، جو کام کرنے جا رہا ہوں، روزہ رکھا اللہ کے لیے، نماز پڑھی اللہ کے لیے پڑھی، تراویح پڑھی اللہ کے لیے پڑھی، اعتکاف کیا اللہ کے لیے کیا. یہاں بھی ایک نقطہ ہے، نقطہ کیا ہے، وہی اسی اصول کی کا جزیہ ہے، اعتکاف ہے، وہ سنت موقعہ علی الکفایہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جتنی زیادہ توفیق دے اس کا فضل و کرم ہے، اس کا انعام ہے. لیکن یہاں پر بھی بعض اوقات نفس اور شیطان راستے سے بھٹکانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر میں اتنے سال سے اعتکاف کر رہا ہوں، اگر اس سال نہیں کروں گا تو لوگ کیا سمجھیں گے، یہ دماغ میں آ گئی بات. تو اب جو ہے وہ آپ اس کا اس میں یہ آمیزش ہو گئی کہ یہ جو اب کر رہا ہے اس لیے کر رہا ہے تاکہ لوگوں کی ملامت سے بچا جائے، یا لوگوں کے دل میں میری نیکی کا جو اعتقاد ہے وہ اعتقاد کہیں جاتا نہ رہے، اس کی وجہ سے کر رہا ہوں. کیا ہوا، اب محنت بھی کی اور طبیعت اخلاق کا ملتا ہوا، فائدہ نہ ہو. جتنی عبادات ہیں ان سب کے اندر یہ صورتحال پیدا ہوتی ہے. بسا اوقات آپ کے انسان کے دل میں یہ خیالات آتے ہیں کہ میں یہ نہ کیا میں نے تو لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ کہیں گے کہ لوگ میرے کہیں گے بھئی یہ اس میں استقامت نہیں ہے یا یہ اپنی نیکی کا شوق نہیں ہے عبادات کا ذوق نہیں ہے وغیرہ وغیرہ. اس کا خیال جو پیدا ہو جاتا حالانکہ یہ اتنی بے حقیقت چیز ہے. دوسروں کا دوسروں کے کہنے سننے کی پرواہ کرنا یہ اتنی بے حقیقت چیز ہے کہ اگر اس چکر میں پڑے رہو تو کبھی زندگی میں تمہیں راحت نہیں مل سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا سارا دار و مدار دوسرے کی سمجھ پر ہے، دوسرے کی زبان پر ہے. دوسرا کیا سمجھ رہا ہے مجھے اور دوسرا کیا بول رہا ہے میرے بارے میں، دوسرے کے اوپر محفوظ. وہ دوسرے کا نہ سمجھ تمہارے اختیار میں نہ اس کی زبان تمہارے اختیار میں، اور اس فکر میں پڑ گئے تو یہ کیا سمجھے گا اور کیا بولے گا، اپنے اختیار میں کچھ ہے نہیں. اور اب وہ تو بندے کی سمجھ ہے، بندے کی سمجھ ہے، ایک بندے کی سمجھ ہے اس میں اس نے تمہیں اچھا سمجھ لیا، دوسرے بندے کی سمجھ ہے اس نے تمہیں برا سمجھ لیا، ایک نے تمہیں اچھا کہہ دیا، ایک نے تمہیں برا کہہ دیا. کیا حاصل ہوا اس کا؟ اگر چلو سبھی نے کہہ دیا، اچھا ہی کہہ دیا، بڑا نیک آدمی ہے، بڑا متقی پرہیزگار ہے، بڑا عابد زاہد ہے، بڑا عقل مند ہے، خوب تعریف کر دی تمہاری، کیا ہوگا؟ اس تعریف سے کیا ہوا؟ ہوا میں اڑ گئے، ہوا میں اڑ کے ختم ہو گئے. اب یاد کرتے رہو میں بیٹھ، یاد کرتے رہو کہ وہ فلاں وقت میں اس نے یہ بات کہی تھی، کتنی اچھی بات کہی تھی، اس کی لذتیں اس کی مزہ لیتے رہو. وہ دوبارہ لوٹ کے آنے والی تو ہے، اور تم اس سے خود جا کے درخواست کرنے سے رہے کہ بھائی آپ نے بڑی اچھی بات کہی تھی، ذرا ایک مرتبہ پھر ارشاد فرمائیے مجھے، ایک مرتبہ ذرا اس سے بڑا لطف آیا تھا تو ایک مرتبہ پھر مجھے فرما دیجیے تاکہ میرا بھی مزہ آ جائے. ایک دو مرتبہ دوبارہ اسے جا کے درخواست کرنے چلے، کیونکہ جس دن درخواست کر لی اسی دن حقیقت کھل جائے گی. کہ جس دن درخواست کر لی کہ بھائی آپ نے میری یہ تعریف کی تھی، یہ بڑا اچھا کلمہ آپ نے فرمایا تھا اور بڑا اسے لطف آیا تھا، ایک مرتبہ مجھے پھر ذرا سنا دیجئے، تو مقرر ارشاد ہو جائے. تو جس دن آپ نے اس سے یہ فرمائش کر لی اس دن سارا بقیہ ادھر جائے گا اور حقیقت واضح ہو جائے گی کہ یہ حضرت ان کی حقیقت یہ ہے کہ ہر وقت اپنی تعریف کے چکر میں رہتے. تو اتنی بے حقیقت چیز ہے. اگر کر بھی نہیں کسی نے تو ہوا میں اڑ گئی، اور ہوا میں اڑ کر غائب ہو گئی، واپس نہیں آ سکتی. بس تصور میں بیٹھے رہو کرتے ہوئے کہ وہ فلاں شخص نے فلاں وقت میں کتنی اچھی بات کہی تھی، اس میں کیسا لطف آیا تھا، اسی کو سوچتے رہو. بس اتنا ہی ہوگا نا، یہی فائدہ ہوگا، اور کیا ہوگا؟ آخرت میں تو اس کی تعریف کا کچھ ملنے والا نہیں. تو حاصل کیا؟ کچھ بھی نہیں. اور اگر اللہ کے لیے کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہو، تو بل باقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. یہ ہے باقی رہنے والی چیز، وہ تو فنا ہو گئی وہ تعریف. بل باقیات الصالحات، وہ نیک عمل جو باقی رہنے والے ہیں، وہ اخلاص والے ہیں، وہ ہیں اپنے پروردگار کے نزدیک رہنے والے، وہ خیر عملا، جن سے آدمی امید بھی باندھ سکتا ہے. ہمارے حضرت والے شعر پڑھا کرتے تھے، یاد رکھنے کا ہے، فرما دیتے کہ ایک سرد ہو جاتی ہے جس سے حب، سرد ہو جاتی ہے حب جاہ دنیا جس کے بعد، سرد ہو جاتی ہے حب جاہ دنیا جس کے بعد، اے ایک ذرا سی بات ہے اے دل کہ پھر کیا اس کے بعد. یعنی یہ جو شہرت کی خواہش ہو رہی ہے، لوگوں میں مقبولیت کی خواہش ہو رہی ہے، لوگوں کی تعریف کی خواہش ہو رہی ہے، یہ خواہش جو ہے یہ خواہش کے ٹھنڈی پڑ جائے گی ایک ذرا سی بات سے. کیا کہ سوچو کہ پھر کیا اس کے بعد، اگر یہ سب لوگ تعریف کر بھی دیں، سب لوگ میرے قائل ہو بھی جائیں، میرے معتقد ہو بھی جائیں، پھر کیا اس کے بعد؟ ان کے کیا دینے سے تو جنت ملنے سے رہی، جنت تو کسی کہنے سے ملے گی؟ جو وہاں پہنچو تو وہ یہ کہے کہ یا ایتھا نفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ فادخلی فی عبادی وادخلی جنت، تب فائدہ ہوگا. لوگوں کے کہنے سے کیا ہوگا؟ ہاں یہ ضرور ہے کہ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ لوگ شہداء اللہ فی الارض ہیں، یعنی اگر کسی بندے کی کے حق میں لوگ گواہی دیتے ہیں تو یہ بھی اللہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق عطا فرمائی ہے. لیکن یہ ہوتا اسی وقت ہے جب اس نے اخلاص کے ساتھ عمل کیا ہو تو خود بخود لوگوں کے اندر ایک اس کی اچھائی پہنچ جاتی ہے، وہ گواہی دینے لگتے ہیں تو اس سے بھی فائدہ ہو جاتا ہے. لیکن براہ راست اس کو مقصود جو بنائے گا وہ سوائے اس کے کہ بے فائدہ کام کرے گا اور کچھ بھی نہیں. تو حضرت کوشش اس بات کی شروع میں تو کرنی، ہر عمل کے شروع میں نیت کا استحضار، نیت کا دھیان کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اس کی رٹ لگا کر آدمی چلے تو انشاءاللہ پھر اخلاص کی دولت حاصل ہوگی. اور یہ اخلاص صرف عبادات ہی میں نہیں، زندگی کے ہر نقل و حرکت اس میں بھی اخلاص. بیوی بچوں سے بات ہو رہی ہے تو اس میں بھی اخلاص کہ میرے اللہ نے مجھ پر حقائق کیا لہذا میں یہ کام کر رہا ہوں. کھانا کھا رہا ہوں اس میں بھی اخلاص، یہ اللہ کے لیے، اللہ نے میرے نفس کا حق رکھا ہے میں اس کا ادا کر رہا ہوں، اس میں اخلاص. اور بازار سے خریداری کر رہے ہو تو اس میں بھی یا سنت کے مطابق کر رہا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کے مطابق کر رہا ہوں، اس میں بھی اخلاص. غرض زندگی کا کوئی کام ایسا نہیں ہے جس میں میرے حضرت کی بات آخر میں عرض کر کے آج کی بات ختم کرتا ہوں. حضرت فرماتے تھے کہ صبح کو فجر کی نماز کے بعد، ہر فجر کی نماز کے بعد ایک مرتبہ اجمالی طور پر دن بھر کی جتنی سرگرمیاں ہونے والی ہیں ان کا تصور کر کے ان میں نیت درست کر اور کہہ دو کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، للہ رب العالمین، للہ رب العالمین. تصور کرو آج میں کیا کیا کام مجھے پیش آنے والے ہیں، ان کاموں کا تصور کرو اور اس کے اندر وہ جو بہتر نیت ہوتی چاہیے وہ نیت کرو. ملازمت پہ جاؤں گا یا اللہ اس لیے جاؤں گا کہ میرے ذمے کچھ حقوق ہیں ان کو ادائیگی کرنی ہے، اس کے لیے میں مجھے کمائی کرنی ہے، میں اس کے لیے جا رہا ہوں. جس ملازمت پر جا رہا ہوں اس کا تعلق اگر لوگوں سے ہے، عوام سے ہے، تو یا اللہ اس لیے جا رہا ہوں کہ ملازمتیں تو اور بھی ہو سکتی تھی لیکن اس لیے کر رہا ہوں تاکہ اس سے آپ کی مخلوق کی خدمت ہو، وغیرہ وغیرہ. ایک بنیادی تصور ایک سارے دن کی سرگرمیوں کا کر کے یہ کہہ دو ان صلاتی و منسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، للہ رب العالمین. دو تین الٹا تصور کر کے اچھی طرح کہہ دو. اب سارے دن کے کاموں میں نیت درست ہو گئی، اب کیا کرو؟ ساتھ میں دعا بھی کر لو. دعا وہ سب سے اچھی دعا وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اللهم ان قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملکنا منها شیئا فاذا فعلت ذلك بنا فكن انت ولینا واهدنا الى سواء السبیل. ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اے اللہ ہماری پیشانیاں اور ہمارے اعضا جو کچھ بھی ہیں سب آپ کے قبضہ قدرت ہیں، آپ نے ان میں سے کسی چیز کا ہمیں مالک نہیں بنایا، مالک تو آپ ہیں، ہماری پیشانی کے بھی مالک، ہمارے دلوں کے بھی مالک، ہمارے اعضا کے بھی مالک، ہمارے ذہن اور دماغ کے بھی مالک. تو جب یہ بات ہے پیدا پالتا نالی کا بنا فکن انت ولینا، تو اللہ بس اب آپ ہی ہمارے ان اعضا کے ولی بن جائیے، دل کے بھی ولی، ولی سے مراد سرپرست، نگراں، کارساز، تو آپ ہمارے سارے ان اعضا کے نگراں بن جائیے کہ آپ ہی چلائیے ان کو، میرے دل کو بھی آپ ہی چلائیے، میرے اعضا کو بھی آپ ہی چلائیے، اور سارے کام اپنی رضا کے مطابق کرائیے. یہ مانگ لو تو بابا، اللہم قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملك منا منها شيئا فاذا فعلت ذلك بنا فكن انت ولينا واهدنا الى سواء السبيل. ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے دیجیے. اور اللهم انك سالتنا من انفسنا ما لا نملكه الا بك فاعطنا منها ما يرضيك. اے اللہ آپ نے ہم سے ان چیزوں کا مطالبہ فرمایا ہے جس کو ہم ادا نہیں کر سکتے آپ کی توفیق کے بغیر، تو اللہ وہ توفیق ادا کر دو. یہ دعائیں کر لو، ایک طرف نیت صحیح ہوئی ان صلاتی و نسکی و مایا و مات اللہ رب العالمین، انشاءاللہ اخلاص پیدا ہوا، اور آئندہ اس کاموں کو درست کرنے کے لیے ان میں صدق اور اخلاص کا بقا کے بقا کے لیے دعا مانگ لو اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ یہ کر تو لیا میں نے لیکن مجھے اس پر ثابت قدم رکھیے، اللہ تعالیٰ اپنے یا اللہ ہمیں اسی راستے پر چلائیے جو آپ کی رضا کو بتا دو بعد دن اللہ تعالیٰ چلے. تو اپنا معاملہ پھر کہہ دو افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، یا اللہ میں تو اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر دیا، آپ کو تھوپ دیا، اب اللہ تعالیٰ دیکھنے والے ہیں بندوں کو. ہمارے حضرت تو یہ فرما دیتے کہ اللہ میں سے باتیں کیا کرو، تو یہ بھی کہہ دو تو کوئی حرج نہیں ہے کہ اللہ میں نے تو آپ کے حوالے کر دیا، اب آپ اس کے ولی بن گئے، اب یا تو مجھے توفیق دے دیجئے طاعت کی اور گناہوں سے بچنے کی، یا پھر مجھ سے مؤاخذہ نہ فرمائیے، یا پھر مجھ سے میری پکڑ نہ کیجیے گا، میں تو آپ کے حوالے کر. بس یہ کر کے اللہ اللہ پھر کوشش کرو، کام کرو اور چلتے جاؤ، چلتے جاؤ، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عبادت ہوگی. اور پھر بھی اگر کہیں اپنے نفس اور شیطان کے دام میں آ کے بہک گئے تو انشاءاللہ توبہ کی توفیق ہوگی، استغفار کی توفیق ہوگی، پھر دوبارہ رجوع کی توفیق ہوگی. تو اپنے آپ کو حوالے کر کے جاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے مجھے آپ کو سب کو پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اهدنا وسددنا وقنا شرور انفسنا. اللهم اعظم لنا على رشد امرنا، اللهم الهمنا رشدنا واعظم لنا على رشد امرنا، اللهم الهمنا رشدنا واعظم لنا على رشد امرنا. يا الله هر طرح کے شر و فتنے سے ہماری حفاظت فرما، ہر طرح کی معصیت و منکرات سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہمیں اخلاق فاضلہ عطا حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، رضائل سے ہماری ہمیں محفوظ فرما. اللہ یا اللہ تمام حاضرین کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما. اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، امين.